আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লালা ওয়া মান ইউদ্লিলহু ফালা হাদিয়ালা ওয়া নাশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَيَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شب جمعہ تمام مسلمانوں کو مبارک ہو اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل ایک نیا فتنہ آیا ہے جس نے کہا کہ جمعہ مبارک کہنا یہ بدعت ہے میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن تمام ایام کا سردار ہے تمام ایام کا سردار ہے اور ایک حدیث پاک میں آیا کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے سب سے بہترین دنوں میں سے تمہارے دنوں میں سے سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے اسی دن سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے حدیث پاک طویل ہے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس کے لیے حضور کہہ دیں کہ یہ ایام کا سردار ہے اور جس کے لیے کہہ دیں کہ یہ دن سب سے عظیم دن ہے سب سے اچھا دن جو ہے تمہیں ملا ہے اس کے لیے مبارکباد نہ دیں تو کس دن مبارکباد دیں جس دن دیوبند بنا اس دن دیں ہاں جی وہ تو بڑا منحوس دن گزرا ہمارے لیے یا جس دن لوگ رامائن کھول کے پڑھتے ہیں اس دن دیں یا جس دن دیوالی کے پٹاخے پھوڑتے ہیں اس دن دیں مبارکباد یا جس دن کرسمس مناتے ہیں یا گھنٹے بجاتے ہیں اس دن مبارکباد دیں ہم جمعے کی مبارکباد دیں گے سرکار نے ارشاد فرما دیا بہترین دن جمعہ ہے اور جمعے کا اتنا عظیم دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے نام سے ایک پوری سورہ اتار دی قرآن پاک کے اندر پوری ایک سورہ نازل فرما دی اس کا نام ہی ہے سورہ جمعہ حتیٰ کہ جب مومنین جنت میں چلے جائیں گے نا مومنین جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا جب دیدار کر کے اپنے گھروں کی طرف جائیں گے تو ان کا استقبال کریں گے حور اور غلمان اس جنتی کا اور کہیں گے کہ آج تم اور زیادہ حسین ہو گئے اللہ کا دیدار کر کے آ رہے اور زیادہ حسین ہو گئے تمہارے حسن میں اور چار چاند لگ گئے تمہارے وقار میں تمہاری شوکت میں اور جو ہے بڑھاوا آ گیا آج وہ دن تھا جس دن تم آج اللہ کو دوبارہ دیکھ کر آ رہے ہو وہ بھی ہر ہفتہ جمعہ کا دن ہوگا جمعہ کا دن ہوگا تو جمعہ مبارک نہ کہیں تو کون سا دن کہیں جنماشٹمی کو کہیں ہاں جی کشن کہیں رہا کہ جنماشٹمی کو کہیں یا معاذ اللہ جو آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہے میری کرسمس کہنے کا دن اس کن کو مبارکباد کہیں معاذ اللہ رب العالمین سن لو میرے بھائیو میری کرسمس کہنا ہولی دیوالی مبارک ہو کہنا کشن کنہیا کی جنماشٹمی آپ کو مبارک ہو یہ کہنا کفر ہے کیا ہے اس لیے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ تمام کے تمام تہوار جو ہیں ان کی بنیاد کفر اور شرک پر ہے. اگر تم مسلمان ہو, اگر تم ایک خدا کو مانتے ہو, تو کیا تمہیں اس بات کی خوشی ہوگی کہ کوئی اور جا کر کے کشن کنہیا کا جنم دن منا رہا ہو؟ خوشی ہوگی؟ ہولی منا رہا ہو جس کے اندر شرکیہ کفریہ عبادت ہوتی ہے, اس پر خوشی ہوگی؟ کیا اس بات پہ خوشی ہوگی کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا سمجھ کر کے ان کی پیدائش منا رہے ہو؟ اس بات پہ خوشی ہوگی؟ اگر خوشی ہوگی تو تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ پڑھا ہی نہیں ہے. اور یہی چیز ہے جو آج کل رواج پکڑتی جا رہی ہے کہ کرسمس کی مبارکباد دو, دیوالی کی مبارکباد دو, جنماشٹمی کی مبارکباد دو, ہولی کی مبارکباد دو, نوروز کی مبارکباد دو, پتہ نہیں کیسی کیسی خبیث تہواروں کی شرک اور کفر کی بنیاد پر کیے گئے تہواروں کی مبارکباد دو, اور جمعہ آئے تو ہمارے نام نہاد مسلمان کہیں کہ جمعہ کی مبارکباد دینا یہ بدعت ہے. جو اچھا کام ہے وہ بدعت ہے, اور جو کفر ہے اس کا رواج چڑھایا جا رہا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. تو جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے تحت کچھ عرض کروں, یہ سورہ فرقان کی آیت ہے 19 پارے میں, اس کے تحت کچھ عرض کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو حق سن کر اسے تسلیم کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پڑھ لیجیے. اللہم صل وسلم وبارک علی محمد وعلى آل محمد کرم ہم علم والحلم والحکم علی وصحابہ وبارک وسلم دائم ابدا. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی وہ یوں ہے, وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ويقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. کہ اس کا آسان سا ترجمہ سماعت فرما لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی سجدہ کرنے والوں کی, اپنے خاص بندوں کی تعریف کیسے کرتا ہے. وعباد الرحمن, اور جو رحمان کے بندے ہیں, جو رحمان کے بندے ہیں, اپنے بندوں کو اپنے نام کے ساتھ نسبت دی, اپنے ہی خاص بندوں کو اپنے نام کے ساتھ نسبت دے کر کے ارشاد فرماتا ہے الذین یمشون علی الارض ہونا, کہ جو ایسے ہیں اللہ کے بندے جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ زمین پر جب چلتے ہیں تو بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں, عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب ان سے کوئی جاہل ٹکرا جاتا ہے تو وہ اس سے خدا حافظ کرتے ہیں, گڈ بائی, ہمیں تم سے بات نہیں کرنی. یہ نہیں کہ اچھا آپ کیسے ہیں, السلام علیکم جاہل صاحب, ایسا نہیں ہے. یہ ہے کہ قالوا سلام, آپ کو کہتے ہیں بس سلام, دور رہو, دور رہو ہم سے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, تو ان سے دور دور کشی دور دوری اختیار کرتے ہیں, کہتے ہیں بس سلام. اعلیٰ حضرت ارشاد فرمایا بس سلام, یہ نہیں کہا السلام علیکم, بس سلام, ہمیں آپ سے بات نہیں کرنی. آگے ارشاد ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کی خاطر. الَّذِينَ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ, کہ جو راتیں گزارتے ہیں لِرَبِّهِمْ اپنے رب کی خاطر, اللہ کی خاطر, کیسے؟ سجدوں وقیاما, کیسے گزارتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے, کھڑے ہوئے, نماز میں کھڑے ہوئے گزارتے ہیں. اور آگے کیا کہتے ہیں اللہ تبارک ان کے آگے کیا تعریف فرماتا ہے؟ تعریف فرماتا ہے وَيَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ, اے اللہ, اے ہمارے رب, جہنم کے عذاب سے ہم کو دور کر دے. ان عذابها کان غراما, بے شک اس کا عذاب جو ہے یہ ہمیشہ رہنے والی مصیبت ہے, ہمیشہ رہنے والی مصیبت ہے. یہ ایک آسان سا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کیا. تو یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں. وہ عباد الرحمن, اور ان کی بہترین تعریف, دو تین تعریفیں ہوئی, اس میں پہلے ارشاد فرمایا کہ جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو فخر سے نہیں چلتے, زمین پر دبدبا کر کے نہیں چلتے, بڑی عاجزی اور ان کی ساری سے زمین پر چلتے ہیں. یہ پہلی صفت. دوسری صفت کہ جب ان سے کوئی بے وقوف ٹکرا جاتا ہے تو اس سے وہ کنارہ کشی اختیار کرتے کہ بس سلام, انف, بس سلام. تیسری صفت ارشاد فرمائی, بلکہ پہلی صفت بڑی عظیم تھی, اپنے بندہ کہہ دیا, اپنے رحمان نے, رحمان نے ان کو اپنا بندہ کہہ دیا. آگے جو صفت ارشاد فرمائی اس کے اوپر کلام کرنا ہے. ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون, کہ جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کی خاطر, لربہم سجدا وقیاما, سجدہ کرتے کرتے اور قیام کرتے ہوئے. تو سجدہ کرتے ہوئے پوری رات گزارتے ہیں کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے, اپنے رب کے لیے. تفسیر میں آتا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اشرف, شریف کہتے ہیں اچھے آدمی کو, اشرف کہتے ہیں سب سے اچھے آدمی, اشرف علی تھانوی نہیں, وہ اشرف علی تھانوی ہے. میری امت کے اشرف کون ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے اشرف وہ ہیں جو قرآن پر عمل کرتے رہیں اور راتوں میں نمازیں پڑھتے رہیں. راتوں میں نمازیں پڑھتے رہیں, رات گزارے, رات گزارے, شب بیداری کریں اپنے رب کی خاطر, کس میں؟ نمازوں میں. اور آگے آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے. تہجد کی نماز ہے, کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں نیند کو توڑنا پڑتا ہے, شیطان سے لڑنا پڑتا ہے, بلکہ اپنے نفس سے بھی لڑنا پڑتا ہے, اور کروٹیں جو ہے آپ کی گرم پلنگ کو, تکیے کو, گرم کمبل کو چھوڑ کر کے سردی میں اٹھ کر کے وضو کرنا پڑتا ہے. تو اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے. کس کا؟ رات میں اٹھ کر کے سجدہ کرنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے. بلکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد نقل فرماتے ہیں, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی رات کی فرض نمازوں کے بعد, رات کی فرض نمازوں کے بعد دو رکعت نفل نماز زیادہ پڑھ لے, اس کو گویا تہجد پڑھنے کا ثواب عطا ہوتا ہے. دو رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے تہجد کی نماز ادا فرما دی. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص باجماعت عشاء کی نماز پڑھے اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے, اور پھر فرض نماز فجر کی جب باجماعت پڑھے تو اس کو بقیہ آدھی رات کا ثواب مل جاتا ہے, گویا اس نے پوری رات عبادت کی ہے اللہ تبارک تعالیٰ. تو جب پوری رات عبادت کر لی, اور اگر دو رکعت بیچ میں نفل اس نے ادا کر دیے ہیں, 17 رکعت پڑھتے ہیں نا لوگ اکثر, 15 کے بدلے دو رکعت اور پڑھ لی وتر کے بعد, دو رکعت اور, تو وہ دو رکعت کے لیے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گویا اس نے تہجد ادا فرما دی, تہجد ادا فرما دی. اسی پہ ایک بات مجھے یاد آئی کہ ہمارے جو مخالفین ہیں جو ہر چیز میں ان کو بدعت نظر آتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی رات کو جو نماز پڑھی جائے نا وہ آخری نماز وتر ہونی چاہیے, آخری نماز وتر ہونی چاہیے, وتر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے, اس لیے کہ حضور کی سنت یہ تھی کہ آپ وتر کے بعد نماز ہی پڑھتے تھے. یہ ایک دھوکہ ہے, حضور وتر بھی نہیں پڑھتے تھے, حضور عشاء کی نماز کے بعد وتر بھی نہیں پڑھتے تھے, آپ تہجد میں اٹھتے اس وقت اپنی وتر اور پھر اور نفلیں پڑھتے تھے, اور آخری دو رکعت جو تھے اس کے ساتھ ایک رکعت ملا کر کے اپنی وتر پوری کرتے تھے. اپنی وتر آخری پوری کرتے تھے فجر سے کچھ دیر پہلے. تو جو شخص رات میں وتر پڑھ رہا ہے تو پھر وہ سنت اس طرح تھوڑی ادا کرے گا, اس کو چاہیے کہ دو رکعت نفل ادا کر لے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھے کہ اس کو تہجد کا ثواب عطا فرما دے گا, تہجد کا ثواب انشاءاللہ اس کو مل جائے گا. تو شیطان کی تو عادت ہے, شیطان کی تو عادت ہے, یہ پتہ نہیں کیوں اتنے پیچھے پڑے ہوئے, ہر نیک کام سے روکتے ہیں. میں آپ کو پوری فہرست بتا سکتا ہوں, کوئی ایسا نیک کام نہیں ہے جس کے اندر ان کو بدعت نظر نہیں آتی. ابھی میں نے بتا دیا نماز پڑھنے میں بدعت نظر آتی ہے, نماز پڑھنے میں بھی ان کو بدعت نظر آتی ہے. آپ تحیت المسجد جا کر کے پڑھیں سبا مساجد مدینہ شریف میں, وہ بھی ان کو بدعت نظر آتی ہے. نماز بھی بدعت ہے, تو بھائی کون سی چیز اچھی ہے؟ نماز بھی بدعت ہے, صحیح ہے. آپ قرآن پڑھیں قرآن خوانی کریں تو وہ بھی بدعت ہے, سرکار کی میلاد منائیں وہ بھی بدعت ہے, اور شریف میں جائے وہاں پر ذکر الہی کرے وہ بھی بدعت ہے. ہر نیک کام سے روکنا انہوں نے اپنا ٹھیکہ لے کے رکھا ہے. آپ سمجھ لو کہ جو بھی بدعت بدعت چلائے تو پہلے کسی عالم کے پاس جائیں, بولو بھائی یہ بدعت بدعت چلاتا ہے, اس کی آواز سے کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ ہاں عالم صاحب کو بتائیں گے کہ اس کی آواز سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شیطان کی اولاد ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کیوں, آپ کو ہنسی آ رہی ہے لیکن میں آپ کو بتاتا کیوں, کہ شیطان اتنا رسوا ہوا اتنا رسوا ہوا کہ جب اس کو جنت سے نکال دیا گیا, اس کو کہہ دیا گیا فخرج گیٹ آؤٹ, تو اس نے دشمنی کا بیڑا لے رکھا, دشمنی کا بیڑا لے رکھا کہ میں نے اتنے سجدے کیے, میں نے اتنی عبادت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی, مجھے تو گیٹ آؤٹ کر دیا گیا, اب یہ اللہ کے بندے حضور کے چاہنے والے حضور کے ماننے والے کہیں اللہ سے قریب نہ ہو جائیں. اب وہ ہر بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح ان کو دور کیا جائے. جس کسی نیکی سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نزدیک ہو جائیں گے اس کو کوئی اچھی نہیں لگتی, اور اس نے کیا حسین معاذ اللہ بہانہ ڈھونڈا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ تو نہیں کیا, آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا, لیکن کیسا بدلہ لے رہا ہے بنی آدم سے, کیسا بدلہ لے رہا ہے بنی آدم سے بتاؤں؟ خود نے تو آدم علیہ السلام سے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا, بدلہ یہ لے رہا ہے کہ آدم علیہ السلام انسان تھے, ویسی ہی انسانوں کی مورتیاں بنا بنا کر کے کہتا ہے کہ یہی تمہارا خدا ہے اس کو سجدہ کرنا. سجدے کی بات چل رہی ہے نا, تو وہ یہ سکھاتا ہے یہ مٹی کا ڈھیر جو ہے یہ تمہارا خدا ہے اس کو سجدہ کرو. بڑی پرپیچ ہے اس کی چالیں, بڑی پرپیچ ہے اس کی چالیں. جب بندہ سمجھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس کو سجدہ کرو تو اس نے کہا نہیں کروں گا, اب دھوکہ دینے کے لیے بندے کی صورت لا کر کے کہتا ہے یہ تمہارا خدا ہے اس کو سجدہ کرو, اس کو سجدہ کرو. اس کے دھوکے میں نہ آنا, اس کے دھوکے میں نہ آنا, نہ ہی ہمیں کسی مورتی کی پوجا کرنی ہے, نہ ہی مورتی کو سجدہ کرنا ہے, نہ ہی کسی کے قبر کو سجدہ کرنا ہے, نہ ہی کسی کی قبر کو سجدہ کرنا ہے. ہاں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرما دیا کہ اگر مجھے کسی کو حکم دینا ہوتا کہ کوئی انسان کسی اور انسان کو سجدہ کرے تو میں عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. تو یہ کون سا سجدہ تھا؟ یہ سجدہ تعظیمی تھا. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا. نماز میں سجدہ کرتے ہیں نا آپ, ہم اور آپ سجدے نماز میں کرتے ہیں, اس کے علاوہ بھی کرتے ہیں, تو یہ سجدے ہیں نماز میں. تو سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب دیا جائے گا. اور کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائے حضور نے, ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا حساب نماز کا صحیح ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ باقی حساب میں آسانی فرما دے گا, باقی حساب بھی آسان ہو جائیں گے. اور میرا رب ہمارا رب کتنا کریم ہے کہ جس کے سجدے پورے نہیں ہیں, جس کے سجدے پورے نہیں ہیں, جیسے کسی نے فرض نمازیں پڑھی ہیں اور کچھ فرض نمازیں اس کی رہ گئی ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو پوچھے گا کہ اس میں جو کمی ہے نا, ذرا دیکھو میرے بندے نے کچھ نفل نمازیں پڑھی, میرے بندے نے کچھ نفل نمازیں پڑھی ہیں. تو فرشتے عرض کریں گے یا رب اس نے کچھ نفل نمازیں پڑھی ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس کی نفل نمازوں کو اس کی فرض نمازوں کی جگہ لکھ دو, تو وہ فرض نمازوں کا حساب پورا فرما دے گا اتنا قریب. درشی پلی اللہ صلی وسلم مبارک علیہ سید محمد معاذ الجود کرم منبع العلم والحلم والحکم علی و صحابہ ہی مبارک وسلم دائما ابدا. تو بات چل رہی تھی سجدوں کی, اللہ والوں کے سجدوں کی. تو اللہ والوں کے سجدے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ایسے انعامات ملتے ہیں, ایسا قرب حاصل ہوتا ہے کہ سجدے سے سر اٹھانے کا دل نہیں کرتا. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا کہ آپ رات میں نماز پڑھتی اور سیدنا بلال کی اذان کی آواز آتی تو آپ اپنی نماز مکمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کرتی کہ یا رب رات کو اتنی چھوٹی کیوں بنائی کہ میں اپنی نماز دو رکعت بھی پوری نہ کر سکی, دو رکعت نماز پوری نہ کر سکی. اب اندازہ فرمائیے وہ کیسے سجدے ہوں گے اور کتنا پیار ہوگا اپنے سجدوں سے, کتنی توجہ ہوگی سجدوں میں اور کتنا پیار ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو جب بندہ جھکتا ہے سجدے میں, جتنا جھکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی اٹھاتا ہے. کہ دیکھیے نا, آپ جب سجدے میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العالی, سبحان ربی العالی. اپنا سر جھکا دیا ہے آپ نے, زمین پر تقریباً چسپا ہو گئے ہیں آپ, آپ نے ناک اپنی رگڑ دی ہے زمین پر, پیشانی زمین پر رکھ دی ہے, اپنے آپ کو بالکل عاجز بنا دیا ہے, ختم کر دیا ہے. اور اس مقام پہ جا کر کے کہتے ہیں کہ میرا رب سب سے اونچا سب سے اعلیٰ ہے, میرا رب سب سے اونچا سب سے اعلیٰ ہے. تو جب اس وقت بندہ اپنے رب کو پکار کے کہتا ہے سبحان ربی العالی, پاک ہے میرا رب سب سے اونچا سب سے اعلیٰ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسے انعامات عطا فرماتا ہے, اپنے قرب سے ایسا نوازتا ہے کہ اس بندے کو روز بروز جو ہے رفعت عطا فرماتا ہے, روز بروز رفعت عطا فرماتا ہے. اور ان رفعتوں میں سے ایک رفعت کیا ہے پتہ ہے؟ اگر بندہ مومن خدا نہ خواستہ کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا, جہنم میں چلا گیا, تو جس جس جگہ پر اس نے سجدہ کیا ہے, یعنی جو جو جگہ اس کے جسم کی سجدے کی حالت میں زمین پہ لگی ہے, وہ جہنم میں چلا بھی جائے تو اس اس جگہ پر جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی, جہنم کی آگ اس پر اثر نہیں کرے گی, پیشانی پہ اثر نہیں کرے گی, ناک پہ اثر نہیں کرے گی, ہتھیلیوں پہ اثر نہیں کرے گی, پیروں پر اثر نہیں کرے گی, گھٹنوں پر اثر نہیں کرے گی. ان سجدوں کی یہ انعام ہے, ان سجدوں کا یہ انعام ہے. اور ایک اور جگہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے, جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جب اس نے سجدہ کیا تو اس جگہ پہ جہاں سجدہ کیا وہاں پر مٹی لگی ہوتی ہے, وہاں پر مٹی لگی ہوتی ہے. تو اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر مٹی لگی ہوئی دیکھیں آپ زمین پر, تو آپ کو حق ہے کہ آپ مٹی کو صاف کر لیں, کنکر کو صاف کر دیں. لیکن اگر آپ نے نماز شروع کر دی ہے تو پھر آپ اس کنکر اور مٹی کو صاف نہ کریں. اس کی وجہ میں بتا دوں کہ جب بندہ مومن سجدہ کرتا ہے اور کنکر ریت مٹی پر سجدہ کرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پیشانی پر ناک پر تھوڑی سی خاک لگ جاتی ہے, تھوڑی سی خاک لگ جاتی ہے. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن نماز پڑھ لیتا ہے اور اس کے چہرے پر اور چہرے یا ماتھے پر ناک پر خاک لگ جاتی ہے, تھوڑی سی مٹی لگ جاتی ہے, تو جب تک اس کے چہرے پر یہ خاک اور مٹی لگی ہوتی ہے اس وقت تک فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں, فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ تو بات ہے جب مٹی لگی ہو, اور جب واقعی میں سر سجدے میں ہو, جب واقعی میں سر سجدے میں ہو تو اس وقت کیسی دعائیں ملتی ہوں گی فرشتوں کی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیسے انعامات ملتے ہوں گے. تو چونکہ ہماری بات سجدوں پر ہے تو انشاءاللہ اسی پر گفتگو ہوتی رہے گی. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی مرتبہ قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ آیت پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا ہے, سجدہ تلاوت جس کو کہتے ہیں, جس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں. تو سجدہ تلاوت میں ایک جگہ آئی سورہ نحل میں ہے یہ غالباً, اس میں جب یہ تلاوت کا حکم آیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اب سجدہ کرنا ہے. تو سارے صحابہ نے سجدہ کیا, ایک بوڑھے آدمی نے سجدہ نہیں کیا. اس نے کیا کیا, سب سجدے میں گرے, سب نے اپنی ناک اور سر کو زمین پہ لگایا. اس شخص نے سجدہ کرنے کے بجائے, اپنے آپ کو جھکانے کے بجائے, اس نے زمین سے ایک ڈھیلا اٹھایا اور اپنے سر پہ رکھ دیا کہ یہ ہو گیا سجدہ. اس نے اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی, بلکہ اس کا مذاق اڑایا. کہا سب لوگ اس طرح سے تھے کہ میں یہ کر لیتا, بس پتھر اٹھایا کر لیا اور پتھر کو پھینک. صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بوڑھے کو ہم نے کفر کی حالت میں مرتے ہوئے دیکھا, کفر کی حالت میں مرتے ہوئے دیکھا, یعنی اس کو بعد میں وہ معاذ اللہ مرتد ہو گیا اور وہ کافر ہو کر کے مرا, مرتد ہو کر کے مرا, اس لیے کہ اس نے ایک سجدے کا مذاق اڑایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم کا اس نے انکار بھی کیا اور معاذ اللہ اس نے اس کا مذاق بھی اڑایا. تو اس سے کیا تعلیم کیا ملتی ہے, تعلیم کیا ملتی ہے کہ اللہ اس کے رسول کے جو بھی حکم ہو اگر آپ کو معاذ اللہ نہیں کرنا ہے, اگر معاذ اللہ اگر آپ کو نہیں کرنا ہے تو یہ نہ کرنا گناہ ہے, بے شک گناہ ہے, اور اس کا مذاق اڑانا کفر ہے, اس کا مذاق اڑانا کفر ہے. تو اپنے آپ کو سنی بناؤ, ادب والا بناؤ, تعظیم کرنے والا بناؤ, اللہ اس کے رسول کے جتنے احکام ہیں سب کو بجا لاؤ, سب کو بجا لاؤ, اس میں ہی ہمارا اور آپ کا فائدہ ہے. اور اگر آپ سجدہ کرتے ہو تو ہمارا آپ کس کے لیے سجدہ کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. دن میں کریں تو بھی اللہ وہی ہے, رات میں کریں تو بھی اللہ وہی ہے, اکیلے میں کریں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے, کسی کے ساتھ مل کر کے کریں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے لیکن تمہارے سجدے کی مقبولیت میں فرق آ جاتا ہے. دن کے سجدے الگ ہیں, رات کے سجدے الگ ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, رات کے سجدے الگ ہیں. ابھی بات ہوئی الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کہ بہترین تعریف فرمائی اور تعریف کے ساتھ کیا ارشاد فرمایا, وَيَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ, اتنا کرنے کے بعد بھی وہ بندے اتنے عاجز ہیں, اپنے اعمال کے اوپر فخر نہیں کرتے, تہجد پڑھ کر کے فخر نہیں کرتے, دن بھر نیکی کر کے فخر نہیں کرتے, رات میں سجدہ کرنے کے بعد بھی اپنے رب سے عرض کرتے یار ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا, ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا. اور رات کے سجدوں کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں بلا حساب کتاب جائیں گے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے نا جو جنت میں بلا حساب کتاب جائیں گے, ان میں سے بات ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو تہجد ادا کرتے ہوں گے. تہجد پڑھنے والے کے لیے آیا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا. تو یہ رات کے سجدوں کی بات الگ ہے, دن کے سجدوں کی بات الگ ہے, اور اکیلے سجدے ادا کرنے کی بات الگ ہے, کسی کے پیچھے سجدے ادا کرنے کی بات الگ ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا, جس نے کسی عالم کا چہرہ دیکھا گویا اس نے مجھے دیکھا، جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی اس نے گویا میرے پیچھے نماز پڑھی۔ اگر کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھنے میں فضیلت نہ تھی، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے میں فضیلت نہ تھی، تو حضور یہ ارشاد ہی نہ فرماتے، حضور یہ ارشاد ہی نہ فرماتے کہ کسی ولی کے پیچھے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ بلکہ عام امام جو ہوتے ہیں، عام تو نہیں کہنا چاہیے، ائمہ اکرام جتنے بھی مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ ایک سجدہ جو ادا کرو گے وہ 27 سجدوں کے برابر، 27 سجدوں کے برابر ہے۔ کہاں ہیں وسیلے کا انکار کرنے والے؟ کہاں ہیں؟ کہتے نا وسیلہ کچھ نہیں ہے، وسیلہ آپ کے اعمال ہے بھائی۔ وہ امام صاحب جو مسلح پہ کھڑا ہے وہ بھی تیرا وسیلہ ہے، تو سجدہ ایک کر رہا ہے، فرشتے 27 لکھ رہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو جماعت سے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھ رہا ہوتا تو تیرے سجدے جو ہے ایک ہی لکھے جاتے، تیری نماز ایک ہی لکھی جاتی، ایک ہی طرح کا اس کو ثواب ملتا۔ یہاں پر تو آیا ہے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، امام تیرا وسیلہ بنا ہے کہ تیری ایک نماز کے بدلے 27 نمازوں کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ نہ کرے، اگر یہ نہ کرے تو اس پہ وعید بھی آئی ہے۔ وعید کیا ہے؟ کہ امام کے ساتھ سجدہ کرنا ضروری ہے، امام سے پہلے سجدے میں نہیں جا سکتے آپ، امام سے پہلے سجدے میں چلا گیا تو سجدہ مقبول نہیں۔ وسیلے ماننے والوں، وسیلے کا انکار، اتنی عظیم عبادت تو اس وسیلے کو چھوڑ کر کے نماز بھی تمہاری قبول نہیں ہوگی، سجدہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اور ایک وعید سن لو، اگر اس کے ساتھ تم نے سجدے میں سر رکھ بھی دیا، ساتھ میں سجدے میں سر رکھ بھی دیا، تو اگر اس کے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے مقتدی نے یعنی پیچھے نماز پڑھنے والے نے اپنا سر اٹھا لیا، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر میں یا قیامت میں اس کا سر گدھے کے سر کے جیسا بنا دیا جائے گا، لائک اے ڈونکی۔ ڈونکی سمجھتے ہیں، گدھا سمجھتے ہیں؟ کہاں ہے وسیلے کا انکار کرنے والے؟ بھائی میں نے تو پڑھ لی تین بار سبحان ربی العالی، میرا سجدہ پورا ہو گیا، اب امام صاحب 9 بار پڑھے یا 27 بار پڑھے، میں نے اپنا سجدہ پورا کر لیا، میں اپنا سر اٹھا لیتا ہوں، اٹھا کے دیکھ تیرے ساتھ ہونے والا کیا ہے، دیکھ لے کیا ہونے والا ہے۔ درود پڑھی اللہ علیہ وسلم مبارک علی سیدنا محمد معاذ وجود الکرم ثم العلم والحلم والحکم وعلی اصحابہ مبارک وسلم دائما ابدا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سجدوں کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت بھی سجدے ادا کرنا شروع کر دیے جس وقت اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو کس نے بتایا تھا حضور کو سجدہ کرنے کے لیے؟ کس نے بتایا تھا؟ کہاں ہے علم غیب کا انکار کرنے والے؟ کہاں ہے یہ کہنے والے کہ اچانک حضور کو نبوت مل گئی؟ کہاں یہ کہنے والے کہ 40 سال تک حضور کو خبر ہی نہیں تھی کہ آپ نبی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا اس کے بعد نبوت آپ کو ادا فرما دی؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ حضور غار حرا میں جا کر کے اپنے زوجہ کو، ہماری ماں کو، بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چھوڑ کر کے کئی دن کا کھانا پینا جو راشن ہوتا ہے وہ لے جا کر کے غار حرا میں سجدہ کیوں فرماتے تھے؟ اگر آپ نبی نہ تھے اس زمانے میں بھی تو پھر آپ کو کیا ضرورت تھی سجدہ کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ اگر نبی نہیں تھے، کوئی حکم ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا نبی ہے، تو پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم غار حرا میں جا کر کے اپنی امت کے لیے کیوں روتے تھے؟ امت کے لیے تو وہی روتا ہے جو نبی ہوتا ہے، جس کو پتا ہے کہ میری امت ہے۔ تو جب وہ جگہ غار حرا میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے سجدے فرمائے تو آپ کے سجدوں کی وجہ سے اس غار حرا کی جگہ پر جو پہاڑ ہے، جس پہاڑ پر وہ غار حرا ہے، اس پہاڑ کا نام پڑ گیا ہے جبل نور۔ جبل نور، نور والا جاتا تھا، اصلی نور کے لیے سجدے کرتا تھا، اس نے اس پہاڑ کو بھی نور فرما دیا, اس پہاڑ کو بھی نور فرما دیا. سجدے کیا کرتے تھے, جبریل علیہ السلام تشریف لائے, جبریل علیہ السلام تشریف لا کر کے آپ سے کہتے ہیں اقرا. حضور ارشاد فرماتے میں نہیں پڑھتا, ما انا بخاری ما انا بخاری. اس کا اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو یہی بنتا ہے کہ میں قرأت نہیں کرتا, میں پڑھتا نہیں, یا میں پڑھنے والوں میں سے نہیں. ما انا بقاری. تو سیدنا جبریل علیہ السلام سیدۃ المنتہا سے آنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں, فرشتوں میں رسول ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی بھیج دیا کہ ایک آدمی کو جا کے بولو ماں کہ وہ پڑھے اقرا بسم ربک الذی خلق, اور اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے. آپ سوچو کہ یہ الزام کس پر جا رہا ہے جو یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ حضور نے یوں فرمایا تھا کہ میں کو پڑھنا نہیں آتا. تو الزام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہ جاتا ہے کہ بھائی ایسے آدمی کے پاس جبریل علیہ السلام کو بھیجا کیوں, کیوں بھیجا؟ ارے بے وقوف ہو, ترجمہ کرنے سے پہلے, اپنی بات بکواس کرنے سے پہلے سوچ تو لو. وہاں یہ کہا تھوڑی جا رہا ہے کہ لکھ کے بتاؤ. کیا جبریل علیہ السلام نے کوئی لیٹر لا کے دیا تھا کہ بھائی یہ لیٹر پڑھو؟ تو بھائی اگر مجھے کوئی چائنیز میں لیٹر لا کے دے دے, مجھے چائنیز نہیں آتی, میں کہہ سکتا ہوں مجھے چائنیز نہیں آتی. جبریل علیہ السلام نے کوئی پرچہ دیا تھا پڑھنے کے لیے, یا کہا تھا کہ آپ نے جو پہلے کوئی سبق سیکھا ہے وہ سنائیے؟ جبریل علیہ السلام نے تو صرف یہ کہا تھا اقرا بس اقرا, پڑھیے, یعنی میرے ساتھ پڑھیے. تو اگر کوئی چائنیز میں مجھ سے کہے نا کہ یہ پڑھیے اور مجھے چائنیز آتی تو میں چائنیز میں بولنا شروع کر دوں گا, بھائی ٹھیک ہے کہ تو بولتا ہے میں بھی رٹا لگا دیتا ہوں, میں تیرے پیچھے پیچھے میں بھی تیرے پیچھے پیچھے پڑھ لے جاؤں تو پڑھ لائے. تو یہاں تو بات ہی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم جبریل علیہ السلام سے انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ ما انا بقارئ, اس لیے کہ جبریل علیہ السلام نے اس وقت تک اللہ کا نام لیا نہیں تھا. جبریل علیہ السلام نے دبایا حضور علیہ السلام کو, کہتے ہیں کہ دبایا کہ بھائی میں بہت طاقتور ہوں, اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تم کو دبا دوں گا. یہ اس طرح کا بے وقفانہ ترجمہ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جبریل علیہ السلام جو ہے محبت سے گلے لگا رہے, محبت سے گلے لگا رہے. کب سے بچھڑے ہوئے آج ملے, کب سے بچھڑے ہوئے آج ملے, محبت سے گلے لگا رہے, گلے لگا کر کے اپنی محبت کا اظہار فرما رہے. اور ایک بات اور بھی سمجھ میں آ رہی کہ جب میں نے اللہ کا نام نہیں لیا ہے تو کتنے عظیم رسول ہیں کہ مجھے سکھا رہے ہیں کہ صرف اقرا نہیں پڑھنا ہے, صرف اقرا نہیں پڑھنا ہے. تو آئے پھر کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا فرمایا ہے, جس نے پیدا فرمایا. اب اگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو نبوت عطا نہیں ہوئی تھی پہلے تو آپ کہتے ہیں کون ہے میرا رب؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. تم تو کہتے ہو کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا ہے, تو یہ تو بتا دو کہ میرا رب ہے اس کا نام کیا ہے, وہ ہے کون؟ حضور کو پتا ہے. اب کنڈیشن پوری ہو گئی کہ رب کا نام لینے کے ساتھ بول رہے کہ اب پڑھیے, تو کہا اچھا میں پڑھتا ہوں اقرا بسم ربک الذی خلق, اقرا بسم ربک الذی خلق. تو اس بات کو یاد رکھیے کہ جو کچھ بھی یہاں پر ترجمے پیش کیے جا رہے ہیں, تفاسیر پیش کی جا رہی ہیں غیروں کی طرف سے, وہ حضور معاذ اللہ حضور کی شان گھٹانے کے واسطے. تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی دو تین اشاروں میں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے سے نبی ہیں, 40 سال کی عمر میں صرف نبوت کا اعلان ہوا ہے, نبوت کا اعلان ہوا ہے. اگر نبوت کا اعلان ہی صرف نبوت نہ ملی ہوتی تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں گر کر اپنی امت کے لیے دعائیں نہ کر رہے ہوتے, اپنی امت کی مغفرت نہ چاہ رہے ہوتے. اور سجدے کی پوزیشن آپ نے دیکھی ہے نا, میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا کہ سب سے بڑے ساجد کون ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اب جب انسان سجدے میں ہوتا ہے, انسان جب سجدے میں ہوتا ہے تو دونوں ہاتھ زمین پہ ہوتے ہیں, گھٹنے زمین پر لگے ہوئے ہوتے ہیں, پیر زمین پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, ناک زمین پہ لگی ہوئی ہوتی ہے, پیشانی زمین پہ لگی ہوئی ہوتی ہے, چہرہ چھپا ہوا ہوتا ہے, پتہ نہیں ہوتا کون ہے. اوپر سے دیکھیں تو پتہ نہیں چلتا یہ ہے کون, صرف اس کی پیٹھ جو ہے نا واضح ہوتی ہے, کہ پیٹھ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ واضح ہے. باقی سب چیزیں جس سے پہچان کرائی جاتی ہے وہ پہچان والی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی, صرف پیٹھ نظر آ رہی ہوتی ہے. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا معجزہ دیکھیے, آپ کی پیٹھ پر مہر نبوت لگی ہوئی ہے, آپ کی پیٹھ پر مہر نبوت لگی ہوئی ہے کہ اے فرشتو یہ سجدے میں جو ہے یہ میرا رسول ہے, یہ میرا نبی ہے, یہ میرا حبیب ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درشی پڑھیے, اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد معدن جود الكرم من بين العلم والحلم والحكم وعلى اله وصحبه وبارك وسلم دائما ابدا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کس طرح کے سجدے عطا فرماتے تھے, ادا فرماتے تھے, دو مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ اپنی بات ختم ہوتی ہے. کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کعبہ معظمہ کے پاس ہیں,
سبحان اللہ,
کعبہ معظمہ کے پاس ہیں, آپ سجدہ میں ہیں, آپ سجدہ میں ہیں, اور کفار قریش, کفار مکہ آپ کے ساتھ معاذ اللہ مذاق کرتے ہیں, ٹھٹا کرتے ہیں, تانے کستے ہیں, لیکن حضور صلی اللہ تعالی وسلم اپنے سجدوں سے, سجدوں میں کمی نہیں کرتے, نہ اپنے سجدے چھوٹے کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا, آپ کعبہ شریف کی دیوار کے پاس سجدے میں ہیں, تو کفار قریش جو ہے آپس میں ہنس رہے تھے. ابو جہل نے کسی ایک کو اشارہ کیا کہ اس کے ساتھ کچھ کرتے ہیں, تو ابھی مجھے نام یاد نہیں آ رہا, شاید عبی بن خلف ہے یا کوئی اور ہے, وہ اور کچھ اور لوگ جا کر کے اونٹ کی اوجڑی اٹھا کر لے آئے. اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے پتہ ہے نا, بکرے کی اوجڑی آپ نے دیکھی ہے, بیل کی اوجڑی آپ نے دیکھی ہے, اونٹ ان سے بڑا ہوتا ہے. تو اونٹ کی اوجڑی میں کتنا وزن ہوتا ہے, وہ یہ لوگ اٹھا کے لے آئے, اور معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اس پاک کمر اطہر پر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے کاندھوں کے بیچ میں وہ اونٹ کی بھاری وزنی خون آلودہ اور ناپاک اوجڑی کو لا کر کے حضور کے کاندھوں کے درمیان رکھ دیا, اور ابو جہل اور اس کے ساتھی دور سے دیکھ کر کے ہنس رہے کہ ماں کیا کیا تماشا کر دیا, کتنا اچھا کام کر دیا, مزہ آ گیا, مزہ آ گیا, معاذ اللہ رب العالمین. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک نہیں اٹھایا. آپ چاہتے تو ہلتے ڈلتے ہے نا, آپ کو پتہ ہے اوجڑی پھسلتی ہے نا, تھوڑا سا ہل جائے ڈل جائے تو نکل سکتے تھے, لیکن بہت وزنی بھی تھی, تو پھر بھی آپ نے اپنا سر اٹھایا نہیں. درد ہو رہا ہوگا, تکلیف تو ہو رہی ہوگی. اب آپ سوچیں کہ سید المرسلین, خاتم النبیین, سید المعصومین, جن کے واسطے جنت بنی, جن پہ تطہیر جو ہے قربان ہو جائے, جن پر حسن قربان ہو جائے, جن پہ اللہ تبارک و تعالی کی تمام خدائی قربان ہو جائے, ان کے ساتھ ایسی غلیظ حرکتیں کی انہوں نے. آپ سجدے اپنا طویل کرتے جا رہے ہیں, سجدے سے سر آپ نے نہیں اٹھایا. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس زمانے میں کم عمر کی تھی, آپ دوڑتی ہوئی آئی, اور آپ نے قریش کو بدعائیں دیتے ہوئے, ان کافروں کو بدعائیں دیتے ہوئے اس اوجڑی کو دھکا دیا, اس اوجڑی کو دھکا دیا, اور اپنے بابا کو اٹھایا سجدے سے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ کر کے آپ نے ان قریش کو, ان خبیصوں کو بدعا دی جنہوں نے یہ حرکت کی تھی, ان کو بدعا دی. محدثین بتاتے ہیں کہ جس جس نے جس جس کا نام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لیا تھا, بدعا دی تھی, وہ سارے کے سارے بدر کے جنگ میں کتے کی موت مارے گئے, سارے کے سارے مارے گئے. اور ایک اور واقعہ ہے, سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا کہاں پر؟ کعبہ شریف کے پاس. تو ابو جہل نے ایک رسی, آپ کو پتہ ہے جو کھجور کے پتوں سے رسیاں بنتی ہیں بہت ہی خوردری اور چبھنے والی ہوتی ہیں, ویسی ایک رسی وہ خبیث اٹھا لایا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو اس خبیث نے حضور کی گردن مبارک میں اس رسی کو ڈال کر کے کھینچنا شروع کیا, اس نے اس کو کھینچنا شروع کیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز اپنی پڑھتے جا رہے ہیں اور وہ ہنستے جا رہا ہے, کھینچ رہا ہے اور ستا رہا ہے. آخرکار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی, آپ چلے گئے گھر. جب آپ گھر چلے گئے تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, آپ کی باندی نے ان کو کہا, اے حمزہ تجھے پتا ہے آج تیرے بھانجے کے ساتھ بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا آج پتا ہے محمد کو اس اس طرح ابو جہل نے ستایا, آپ کو اتنا تکلیف دیا. تو سیدنا ابو حمزہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اپنے وقت کے بہت بہادر جوشیلے اور طاقتور آدمی تھے, آپ فوراً بھاگے کعبہ معظمہ کے پاس, ابو جہل کو پکڑا اور اسے اتنا مارا اتنا مارا, لہو لہان کر دیا, لہو لہان کر دیا اور کہا اگلی مرتبہ تو نے میرے بھتیجے کو مارا ہے یا کچھ ستایا ہے تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا. اللہ اللہ, یہ کہنا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نصیب کھول دی, ان کے نصیب کھول دیے کہ یہ اپنے بھتیجے سے اتنی محبت کرتا ہے, شام کو جاتے ہیں اپنے بھتیجے کے پاس, سیدنا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں یا محمد دیکھا تم نے, تمہیں پتا چلا جس خبیث نے تمہیں ستایا تھا اس کو میں نے آج بہت مارا ہے, میں نے اس کو بہت مارا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا کر کہتے ہیں, اے حمزہ میں خوش تو اس وقت, تم سمجھتے ہو کہ تم نے ابو جہل کو مارا تو میں خوش ہو جاؤں گا, میں خوش تو اس وقت ہوں گا جب تم اللہ کو ایک مان لو گے, اس کو میرا اس کو مجھے مجھے اس کا سچا رسول تسلیم کر دو گے. تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ بھتیجے کی محبت نے ایمان عطا فرمایا, بھتیجے کی محبت نے ایمان عطا فرمایا. یہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ. کہتے ہیں کہ تو نے ابو جہل کو مارا اس سے مجھے خوشی نہیں ہے, خوشی تو مجھے اس وقت ہوگی کہ جب تو جہنم کو چھوڑ کر کے میرے ساتھ جنت میں آ جائے, میرے ساتھ جنت میں آ جائے. کلمہ پڑھ لیا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. تو وہی بات کہ ہمارے اسلاف نے کتنی نمازیں پڑھی, کتنے سجدے عطا فرمائے, سیدنا امام غزالی ہوں, سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, دیگر انبیاء علیہ السلام ہوں, بہت سارے انبیاء علیہ السلام اولیاء اللہ ہوں, صحابہ اکرام ہوں, انہوں نے اتنے سجدے ادا کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدنا بلال سے پوچھتے ہیں کہ اے بلال میں جنت میں جا رہا تھا, میں جنت میں جا رہا تھا تو میں نے تمہارے قدموں کی آواز میرے سے آگے سنی, مجھ سے آگے سنی, میں نے تمہارے قدموں کی آواز مجھ سے آگے سنی. اے بلال تم کون سا عمل کرتے ہو, اے بلال تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ مجھ سے آگے میں نے تمہارے قدموں کی آواز سنی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیدنا بلال حضور سے افضل ہے, معاذ اللہ بلال کوئی حضور سے افضل نہیں ہو سکتا. تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ایک عادت اپنا لی ہے. اب پھر سے میں سوال کرتا ہوں بدعت بدعت چلانے والے کہاں ہیں؟ حضور نے سکھایا نہیں تھا. سیدنا بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی عادت بنا لی ہے کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں تازہ وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھتا ہوں. دو رکعت نماز پڑھتا ہوں, یعنی نماز کا وقت اگر ہے تو نماز پڑھ لیتا ہوں, تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم بشارت دی, اے بلال اسی وجہ سے میں نے تمہارے قدموں کی آواز سنی, جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی. تو یہ سجدہ کرنے کی برکتیں ہیں, سجدے کرنے کی برکتیں ہیں. اور ہمارے اسلاف سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر مجتہدین ائمہ مجتہدین اولیاء کرام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دکان کھولتے, صبح کاروبار کرتے, ظہر کا وقت آتا دکان اندر سے بند کر کے روزانہ کوئی 500 نمازیں پڑھ رہا ہے, کوئی 200 پھر نمازیں پڑھ رہا ہے, کوئی 100 نمازیں پڑھ رہا ہے. وہ کہتے ہیں جتنا مجھے آج ضرورت تھی اللہ نے آج کا دے دیا ہے, باقی کل وہ واپس دے دے گا, اب باقی وقت اس کی عبادت میں گزارنا ہے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن ایک بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے, ماں اس مسجد میں ایک ستون تھا, ماں ہمارے گھر کے سامنے جو مسجد تھی اس میں ایک ستون تھا, وہ ستون غائب ہو گیا. ماں کہتی کیا بول رہا ہے بیٹے, کیسا ستون غائب ہو گیا؟ تو ہاں ماں یہاں پر ایک ستون ہوا کرتا تھا, میں دیکھتا تھا کبھی کبھار ایک ستون تھا, تو وہ ستون پتہ نہیں کہاں چلا گیا. پتہ لگایا گیا باپ نے اور لوگوں نے پتہ لگانا شروع کیا اس مسجد میں ایک ستون کہاں سے غائب ہو گیا, تو پتہ لگا کہ وہ جگہ تھی جہاں پہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. تو جب ان کا انتقال ہو گیا, ظاہر پھر وہاں تو نہیں کھڑے رہ سکتے, تو اتنی نمازیں پڑھتے تھے, اتنی وقت قیام کرتے تھے اسی جگہ پر کہ بچے کو یہ لگا کہ یہ انسان نہیں ہے, یہ ایک کھمبا ہے, ایک ستون ہے, یہ ایک ستون ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اسلاف کو کیسا نوازا, نماز سے کتنی محبت کرتے تھے, اس کی چند مثالیں آپ نے سن لی. ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اپنی بات پوری کرنے سے پہلے, کہ ایک شخص جس کو عادت تھی نمازیں پڑھنے کی, وہ ایک عالم کے پاس آیا, اس نے عرض کی یہ بتائیے حضرت کہ نمازیں کب تک فرض ہیں, نمازیں کب تک فرض ہیں؟ تو عالم تھے, انہوں نے فرمایا کہ جب تک سانس چلتی ہے اس وقت تک فرض ہے, موت کے بعد فرض نہیں ہے. اس نے کہا جنت میں جب جائیں گے تو وہاں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو وہ عالم جو تھے وہ جواب نہ دے پائے, انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں. تو اس شخص نے کیا کہا, وہ بھی اپنے وقت کے ولی تھے, نے کہا جس جنت میں نماز نہیں ہوگی اس جنت میں لطف کیا آئے گا, اس جنت میں لطف کیا آئے گا؟ وہاں ہوگی ایک نماز, وہ ایک مختلف قسم کی عبادت ہوگی, مکلف ہم یہاں ہیں, وہاں اکرام ہی اکرام ہوگا. جو نماز میں یہاں لطف آتا ہے, الصلاۃ معراج المؤمن, وہاں پر حقیقی معراج انشاءاللہ عطا ہوگی, ہر جمعے کو اللہ کا دیدار عطا ہوگا, ہر جمعے کو اللہ کا دیدار عطا ہوگا انشاءاللہ. اور عزیز اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں سجدوں کا لطف عطا فرمائے, سجدہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سچے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے ساتھ اور اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ ادا ہوں. وما علی الا البلاغ المبین. یا رب العالمین, 5-10 منٹ اور, آدھا گھنٹہ اور درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی وسلم وبارک علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا. دروشی پڑھ لیجیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد محمد جی کرم محمد علی والحمد والحکم علی وصحابہ وبارک وسلم دائم ابدا. تو سجدے کی بات آگے لے چلتے ہیں, جب سننا ہے تو سجدے کی بات کرتے ہیں. کہ ہم لوگ یہاں پر بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم مکہ معظمہ پہنچ جاتے ہیں, مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں. تو جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ آپ تو وہی ہو, آپ سجدے میں تسبیح وہی کرو گے, سجدے میں تسبیح وہی کرو گے, اور اللہ تبارک و تعالی جس کی آپ عبادت کرتے ہو وہ جیسا اب ہے ہمیشہ ویسا ہے. چاہے آپ اس کی دن میں عبادت کرو, چاہے رات میں عبادت کرو, یہاں عبادت کرو یا مدینے میں عبادت کرو یا مکہ شریف میں عبادت کرو, نہ اس کی ذات میں کوئی فرق آتا ہے, نہ آپ کے سجدے میں کوئی فرق آتا ہے, نہ آپ کی ذات میں فرق آتا ہے, لیکن آپ کے سجدوں کی مقبولیت میں بڑا فرق آتا ہے. سجدوں کی مقبولیت میں بڑا فرق آتا ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ایک نماز پڑھنے کا, حرم مکہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب ایسا ہے جیسے دوسری جگہ پر 100,000 نمازیں پڑھی جائیں. 100,000 نمازیں پڑھی جائیں, اگر انسان 100,000 رکعت نماز پڑھنے کا ارادہ کر لے تو شاید بھول ہی جائے گا کتنی ہوئی ہے, بھول ہی جائے گا ختم کرنے سے پہلے کتنی ہوئی, 5-10,000 تک شاید پہنچ جائے, پھر گنتی بھول جائے گا کہ بھائی ابھی ریکارڈ رکھنا پڑے گا. لیکن یہ ہے کہ جب انسان مکہ معظمہ پہنچ جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ حرم مکہ میں ادا کی ہوئی ایک نماز کہیں اور پڑھی جانے والی نماز سے 100,000 گنا افضل ہے. تو سجدہ تو وہی ہے, سجدہ تو وہی ہے, لیکن جگہ نے مقبولیت میں اور ثواب میں فرق ڈال دیا. تو رب بھی وہی ہے, انسان بھی وہی ہے, مٹی بھی وہاں کی ویسی ہے جہاں کی یہاں پر ہے. تو وہاں پر سجدہ کرنے سے اتنا زیادہ ثواب کیوں ہے؟ لا اقسم بهذا البلد, وانت حل بهذا البلد. اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم, اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم, میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, مگر اس لیے کہ اس شہر مکہ میں میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم آپ اس شہر میں چلتے پھرتے ہو, آپ اس شہر میں چلتے پھرتے ہو, تو وہاں پر جہاں پر حضور کے قدم لگے ہیں وہاں پر آپ کا سر لگے تو آپ کے سجدوں کی مقبولیت کا مقام ایسا ہو جائے کہ 1 سجدے کے بدلے 100,000 سجدے کا ثواب. اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مسجد میں جو سجدے ادا کیے جائیں, یعنی میری مسجد میں نفل نماز پڑھی نماز پڑھی جائے, وہ کسی اور جگہ سے پڑھی جانے والی سے 10,000 گنا زیادہ افضل ہے, سوائے مسجد حرم کے. تو حرم میں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ قدم لگائے, مکہ میں قدم لگائے تو 100,000 نمازوں کا ثواب, اور مدینے میں کچھ عرصہ رہے 13 سال آپ نے قدم لگائے تو 10,000 کا ثواب, اور کسی حدیث میں آتا ہے کہ 50,000 کا ثواب. لیکن حضور کے قدم تو ابھی بھی وہی ہیں,
سبحان اللہ,
حضور کے قدم شریف تو ابھی بھی وہی ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ وہاں پر صرف 10,000 کا ثواب یا صرف 50,000 کا ثواب اور مکہ شریف میں 100,000 نمازوں کا ثواب؟ قربان جائیے, ہمارے شیخ سید عبدالعلیم قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ مکہ شریف میں 100,000 کا ثواب حق ہے اور مدینے میں 10,000 یا 50,000 کا ثواب حق ہے, لیکن جو کرنسی ہے نا وہ الگ ہے. آپ مکہ میں جو نماز پڑھو گے 100,000 انڈین روپیز کے برابر ہے, 100,000 ہے لیکن 100,000 انڈین روپیز کے برابر ہے. مدینے میں جب پڑھو گے نا تو 50,000 یا 10,000 پاؤنڈ کے برابر ہے, برٹش پاؤنڈ کے برابر ہے. تو وہاں پر مقبولیت کی بات اور ہے, وہاں پر جو ہے وہ معاملہ ہی اور ہے. وہ معاملہ اور کیوں نہ ہو, وہ معاملہ اور کیوں نہ ہو کہ جس جگہ اولیاء اللہ کے قدم لگیں وہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. بہت پسند ہے. اس پہ ایک دلیل دیتا ہوں آپ کو. مکہ معظمہ میں حرم شریف میں جب بھی آپ طواف کریں, جب بھی آپ طواف کریں تو آپ کو ہر طواف کے بعد دو رکعت نفل نماز پڑھنا ضروری ہے. دو رکعت نماز پڑھنا ضروری ہے حرم کی زمین. تو وہ دو رکعت نماز آپ حدود حرم میں بھی کہیں بھی پڑھ لیں گے تو ادا ہو جائے. حدود حرم میں پڑھ لیں گے تو بھی کبھی کہیں بھی ادا ہو جائے گی. حرم کی مسجد جو ہے, مسجد حرام جو ہے, اس میں کہیں بھی پڑھ لیں گے ادا ہو جائے گی. کعبہ معظمہ کے اندر پڑھ لیں گے تو بھی ادا ہو جائے گی. جہاں آپ طواف کرتے ہیں ان میں سے کسی بھی جگہ نماز پڑھ لیں گے ادا ہو جائے گی. حتیم جو کعبے کا حصہ ہے اس کے اندر پڑھ لیں گے تو بھی ادا ہو جائے گی. لیکن سب سے افضل نماز وہ ہوگی جو آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے قریب جا کر کے پڑھیں گے. کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد پر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, میرا دل کرتا ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا جو نشان ہے اس کے پاس کھڑے رہ کر کے پڑھیں. تو یہ تو ایک بڑا عظیم حکم ہے کہ امام کو کہا جائے کہ آپ وہاں جا کے نماز پڑھیں. اب میں یہ کہتا ہوں یہ آیت کریمہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى یہ اس وقت نازل نہیں ہوئی تھی, ورنہ سیدنا عمر مشورہ کیوں دیتے, مشورہ ہی نہیں دیتے. تو معلوم یہ ہوا کہ سیدنا عمر کے دل میں بھی یہی تھا کہ پورے حرم میں, پورے حرم شریف میں مطاف جہاں پہ طواف کیا جاتا ہے اس جگہ میں وہ جگہ بھی موجود ہے, باب السلام بھی موجود ہے, کعبہ شریف کا دروازہ بھی موجود ہے, حجر اسود بھی موجود ہے, رکن یمانی بھی موجود ہے, حتیم بھی موجود ہے. یہ بڑی فضیلت والی جگہیں ہیں, لیکن سب سے فضیلت والی جگہ وہ ہے جہاں پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان رکھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ, وہاں وہ سب سے فضیلت والی, سب سے زیادہ فضیلت والی جگہ وہ ہے. یہ کس کے دل کی بات ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی بات ہے. اور حضور نے ارشاد فرمایا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی نے عمر کے دل پر اور اس کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا. تو آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, میرا دل کرتا ہے کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا جو نشان ہے اس کے پاس جو ہے امامت کی جگہ رکھے, وہاں پر نماز پڑھا کریں. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے سن لیا, منع نہیں فرمایا, اس لیے کہ اللہ کے حکم کا انتظار تھا, یہ بات کرنی تھی. حضور انتظار فرما رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرما دی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, ابراہیم کے کھڑے رہنے کی جگہ کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو. اپنی نماز کی جگہ بنا لو. اب میں پھر سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ وہی ہے, تمہارا سجدہ وہی ہے, تمہارا ماتھا بھی وہی ہے, تمہارا ناک بھی وہی ہے, زمین بھی ویسی ہے, لیکن جگہ پر, اس جگہ پر جب آپ سجدہ کرو گے تو اس جگہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سجدوں کو اتنا جلدی مقبول فرمائے گا کہ کسی اور جگہ پر ویسی فضیلت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اولیاء کرام کے, انبیاء علیہ السلام کے قدموں کو ڈھونڈنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ایسی جگہ سجدہ کریں جہاں پر ان کے قدم لگے ہوں, ان کے نقش قدم کو ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت کے ایک شعر سے اپنی بات کو پوری کرتا ہوں. لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے.
سبحان اللہ,
تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے مشعل راہ, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.